بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کے حاضر خدمت ہیں. آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روز ناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ قدس. تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں. سیاسی اور فنی اختلافات حل ہو گئے, فیصلہ دارالحکومتوں میں ہوگا عراقچی. چین کے وزیر خارجہ نے جینوا معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا. شام میں دہشت گردوں کی آپسی جھڑپوں میں ایک ہفتے میں 500 ہلاک. روزنامہ قدس نے اپنی سرخی دشمن کی مسکراہٹ کے فریب میں نہیں آنا چاہیے کے ذیل میں لکھا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ دشمن کے محاذ کو پہچاننا چاہیے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے قوم سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں سے خطاب میں کہا کہ دشمن کی مسکراہٹ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن آج پوری طاقت کے ساتھ مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے دشمنی ترک نہیں کی ہے, لیکن اگر وہ مجبور ہو جائیں تو پسپائے اختیار کریں گے. قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ دشمنوں نے کبھی بھی ایرانی قوم کو نہیں پہچانا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے عوام پابندیوں اور عالمی اقتصادی ناکابندیوں کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گئے ہیں, جبکہ وہ غلط کر رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا کہ ایرانی قوم ایسی قوم نہیں ہے جو دشمنوں کے سامنے جھک جائے. اور ناظرین, اب روزنامہ قدس نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے کس نے اور کس طرح داعش کی تشکیل کی. یہ عنوان ہے روزنامہ قدس کا. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
دہشت گرد تنظیم دولت الاسلامیت فی العراق و شام یا داعش عراق میں پھلی پھولی اور پھر شام پہنچ گئی. القاعدہ کا سابق رکن ابو بکر بغدادی اس تنظیم کا سرغنہ تھا. تمام ذرائع ابلاغ اس وقت بھی اسے علاقے میں القاعدہ کا اصل بازو سمجھتے ہیں, جبکہ القاعدہ نے باضابطہ طور پر داعش کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ وہ القاعدہ سے وابستہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ داعش کی تشکیل عراق میں نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ سعودی عرب سے بہت قریب واقع المبار صوبے کے صحرا میں پیدا ہوئی, جہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. ریاض دمشق اور بغداد کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کھیل کھیلنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے ان دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد کے قریب ایک گروہ کو تیار کر کے, جو دونوں ملکوں میں اسلامی حکومت کے قیام کا دعوے دار ہے, اپنے آپ کو شام تک پہنچا دیا. ابتدا میں اس کا ہدف صرف بشار اسد کی حکومت کو گرانا تھا, لیکن جب وہ اپنے اس ہدف میں ناکام رہا تو اس نے فتنے کا دائرہ بڑھا دیا. مغرب کچھ عرصے تک شام کے صفحے پر بچھے ہوئے شطرنج کے مہروں کی حرکت کو بخوبی نہیں سمجھ پایا. مغربی ذرائع ابلاغ مسلسل چلا رہے تھے کہ شام کے باغیوں کو ہتھیار بھیجے جانے سے دہشت گرد مضبوط ہوں گے, اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے, لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو مغرب کے ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ انہیں المبار میں سعودی عرب کی سرحد سے ہر وہ چیز بڑی آسانی سے مل جاتی تھی جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی, جسے وہ عراق سے شام پہنچا دیتے تھے. جب مغربی حکام نے اپنی ٹی وی چینلوں پر داعش کے کنٹرول میں ٹینک, توپ خانے اور اسی طرح کے بھاری ہتھیار دیکھے تو چکرا کر رہ گئے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہتھیار انہیں کس طرح حاصل ہو گئے. حلب شہر کو انسانی طاقت سے نہیں بلکہ ان ہتھیاروں کے زور پر فتح کیا گیا. یہیں پر مغرب کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس سے دھوکہ کھا چکا ہے. بنابراین اس نے ایک طرف تو سفارتی جنگ کے محاذ پر اپنا رویہ تبدیل کیا, اور نہ صرف بشار اسد کی مذمت کم کر دی گئی بلکہ شام پر فوجی حملے کے بعد بھی ٹھنڈے بستے میں ڈال دی گئی اور دوسری جانب صحرائے علمبار پر حملے کے سلسلے میں نوری مالکی پر سے دباؤ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ داعش نے اپنے چہرے پر پڑی نقاب ہٹاتے ہوئے فلوجہ پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ اس کے لیے حیاتی شاہراہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغرب اس کھیل کے خطروں کے پیش نظر عملی طور پر اسد اور مالکی کا ساتھ دیتا ہے یا سعودی عرب کے سلسلے میں لچک دکھاتا ہے۔
ایک بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر۔ جی اطہر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے معاملے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو سرخی دی ہے۔ دیویانی معاملے پر ہند کا رویہ مزید سخت، امریکی سفارت خانے کے ایک افسر کو ہندوستان چھوڑنے کو کہا، دہلی پہنچی دیویانی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ امریکہ ایران اور اسلام کا دشمن خامنئی، تیونس کے وزیر اعظم علی العریض مستعفی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے اداریے میں ہند امریکہ تعلقات کو جھٹکا کے عنوان سے لکھا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے میں ہندوستان ناوابستہ ممالک کی سربراہی کر رہا تھا، جو بنیادی طور پر امریکہ مخالف اور بڑی حد تک روس نواز کیمپ سمجھا جاتا تھا۔ جب تک سرد جنگ رہی، ہند امریکہ تعلقات بھی سرد مہری کا شکار رہے۔ امریکہ میں ہندوستان کو مخالفین کے صف میں رکھا جاتا تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ساری دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ روس کے بکھراؤ نے عالمی سیاسی صف بندی درہم برہم کر دی۔ ہندوستان نے روس سے ایسا دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا جس کے تحت ہندوستان کا کوئی حملہ روس پر حملہ تصور کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب مسز اندرا گاندھی کے دور تک رہا۔ سرد جنگ بھی اسی وقت تک زندہ رہی، اس کے بعد سب بدل گیا۔ مسز اندرا گاندھی کے جانشینوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنا رخ بھی روس سے پھیر کر امریکہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان امریکہ کی طرف جھکتا ہی چلا گیا۔ ہندوستان نے بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ اخبار آگے لکھتا ہے، لیکن جب سے امریکہ میں ہندوستان کی نائب قونسل مسز دیویانی کھوبرا گڑے کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، تب سے امریکہ پرستی کے اس رجحان کو ایک زوردار جھٹکا لگا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ تازہ ترین قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ امریکہ کے بعض سفارتی کمرشل کارروائیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں امریکہ کے غیر سفارتی افراد یعنی عام امریکیوں کو ان کمرشل سہولتوں سے محروم کر دیا گیا ہے جسے وہ اب تک بے رک ٹوک استعمال کر رہے تھے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ بہر کیف اس واقعے کے بعد کم از کم فی الحال ہند امریکہ تعلقات میں ایک بار پھر ویسی ہی سرد مہری دیکھی جا رہی ہے جو سرد جنگ کے زمانے میں دیکھی جاتی تھی۔ اور آئیے ناظرین اپنا نظر ڈالتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر۔ مقدمہ چلانے کے لیے ثبوت ہی کافی، ایف آئی آر یا چارج شیٹ میں نام ہونا ضروری نہیں، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ ایران کے ساتھ عارضی معاہدے کے نفاذ پر مذاکرات۔ اخبار المسلمین کے 80 حامیوں کو جیل بھیجا گیا۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں مصر سے غیر جمہوری فیصلوں کی خبریں مسلسل مل رہی ہیں کہ عنوان سے لکھا ہے کہ مصر سے آ رہی خبریں صدمہ پہنچانے والی ہیں۔ اب تو یہ دیکھنا مشکل لگتا ہے کہ کس طرح یہ ملک اپنے سیاسی زلزلے سے ابھرتا ہے۔ ہر نئے واقعے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پرانا واقعہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ملک فسادات، جبر اور دہشت کی آگ میں دن بہ دن جھلستا جا رہا ہے۔ تازہ خبر فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کا وہ اعلان ہے جو اخوان المسلمین پارٹی کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیتا ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ملک میں اس کے لاکھوں حامی ہیں، ان باتوں کا ثبوت ہے الیکشن کے ذریعے محمد مرسی کا بطور صدر انتخاب۔ ایسے میں اس پارٹی پر پابندی سے ملک کے حالات اور بگڑیں گے نہ کہ سدھریں گے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ امن اور جمہوریت کا راستہ مفاہمت و صلح اور معاہدے سے نکلے گا، نہ کہ دشمنی، پابندی اور جنگ سے۔ اخوان المسلمین کو شکست دینے کے لیے موجودہ عبوری حکومت کو جمہوریت کا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا، اور جلد بازی میں لیا گیا یہ فیصلہ اس کے اندر کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مصر کو نہ تو مذہبی شدت پسندی چاہیے نہ فوج کی انتہا پسندی، بلکہ اسے تو جمہوریت کی ضرورت ہے، ایسی جمہوریت جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرے۔ فی الحال وہاں کی برسر اقتدار قیادت میں ایسی سمجھ کا فقدان ہے، وہ اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، لیکن عوام کو مرسی کی قیادت میں چلنے والی جس جمہوری حکومت کا ذائقہ لگ چکا ہے وہ انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اور آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ بے گناہ مسلم نوجوانوں کے لیے ریاست اسکریننگ کمیٹی تشکیل دیں شندے۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں ممبئی میں نئے انٹرنیشنل ٹرمینل 2 کا افتتاح۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کا معاملہ، غداری کیس میں ضابطۂ فوجداری کا اطلاق ہوگا خصوصی عدالت۔ ناظرین روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں مظفر نگر سے سیفئی تک کے عنوان سے لکھا ہے کہ مظفر نگر کے فساد متاثرین کو بدنام کرنے کے تعلق سے جو دو دعوے منظر عام پر آئے ہیں ان سے قارئین واقف ہیں۔ پہلے دعوے میں راہل گاندھی نے گزشتہ اکتوبر میں اندور کی ایک انتخابی ریلی میں کہا تھا کہ پاکستانی سراغ رساں ایجنسی آئی ایس آئی سے وابستہ افراد مظفر نگر کے فساد زدگان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس دعوے کے کم و بیش دو ماہ بعد اب دہلی پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لشکر طیبہ کے دو ماڈیولز نے جو اس کی تحویل میں ہیں مظفر نگر کا دورہ کیا تھا تاکہ ان کی بدنام زمانہ تنظیم کے لیے افراد منتخب کیے جا سکیں۔ ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، اس کا فیصلہ تفتیشی ایجنسیاں ہی کر سکتی ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ افسوس کہ وہ مظفر نگر جہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور جہاں کے متاثرین کو فوری راحت کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے ایسے کھیل کا میدان بن گیا ہے جہاں سے ہر کھلاڑی ٹرافی جیتنا چاہتا ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی جیسی گھبرائی ہوئی پارٹیوں سے قطع نظر، جو بہر قیمت اقتدار بچانے یا اقتدار بنانے کی ادھیڑ بن میں مصروف ہیں۔ سماجوادی پارٹی کی ڈگمگاتی سیاست ان مبصرین کو بھی ہچکولے کھانے پر مجبور کر رہی ہے جو اسے سماجی انصاف کے لیے کوشاں اقلیت نواز پارٹی کی حیثیت سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ تھا آپ کا۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں روزنامہ جامع جم کے کچھ اہم سرخیوں کی طرف۔ پوری دنیا کے ساتھ تعمیری تعاون جاری ہے، وزیر خارجہ ظریف۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایران کے ساتھ دشمنی کی ہے، جیک اسٹرو۔ عراق کے الانبار اور صلاح الدین صوبے میں 48 دہشت گرد ہلاک۔ جامع جم نے اپنی سرخی افغانستان میں نیٹو کا طیارہ گر کر تباہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ مشرقی افغانستان میں نیٹو کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے سبب دو نیٹو فوجی ہلاک ہو گئے اور ایک مقامی فوجی بھی مارا گیا۔ نیٹو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا ایک طیارہ مشرقی افغانستان میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس واقعے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور جلد ہی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ بیان میں مارے گئے غیر ملکی فوجیوں کی شہریت کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں کا تعلق امریکہ سے تھا۔ یہ حادثہ ایسے عالم میں پیش آیا ہے کہ جب نیٹو میں شامل اکثر ممالک کے فوجی افغانستان سے باہر نکل رہے ہیں اور اگر افغانستان نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو رواں سال کے آخر تک امریکی فوجی بھی اس ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ روزنامہ جامع جم نے غیر ملکی وفود دورے تہران کے لیے کوشاں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
سن 2014 ایسے عالم میں شروع ہوا ہے کہ جب دوسرے برسوں کی نسبت تہران میں سفارتی آمد و رفت نے سبھی کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے۔ یورپی یونین، جرمنی اور اٹلی کے وفود کے ایران کے دوروں کے بعد اب ایک برطانوی پارلیمانی وفد ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ارکان اور سفارتکاروں کا مہمان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں آئرلینڈ اور کینیڈا کے وفود بھی ایران کا دورہ کریں گے۔ اس طرح کے دوروں میں اعلیٰ سطح پر ہونے والے مذاکرات اور تبادلہ خیال سے پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پوزیشن بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور عالمی برادری بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں ایران کے کردار کو تسلیم کر رہی ہے۔ بنابراین ایسا نظر آتا ہے کہ اس وقت مختلف ملکوں کے پارلیمانی اور سفارتی وفود کی تہران آمد و رفت کے ساتھ ہی اقتصادی مذاکرات کو مضبوط بنانے اور اقتصادی سفارتکاری کو زیادہ فعال بنانے کے لیے بھی قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ یہ مذاکرات صرف تیل اور گیس کے شعبے میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ملک میں جو اعلیٰ سطح کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے تحت ایرانی مصنوعات کی برآمد پر بھی زور دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح بعض حکومتوں کی جانب سے عالمی رائے عامہ میں ایران کی غلط تصویر اور شبیہ پیش کرنے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنانے کی غرض سے دنیا کے اہم ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی ایران کے سفر کی دعوت دے کر تشہیراتی سفارتکاری کو بھی مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ بہرحال عالمی سطح پر تعاون، چاہے وہ پارلیمانی سفارتکاری کی سطح کا ہو یا تشہیراتی اور اقتصادی سفارتکاری کی سطح کا، مشرق وسطیٰ کے متزلزل علاقے میں ایک طاقتور اور باثبات ملک کی حیثیت سے ایران کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک مناسب راستہ ہے۔ آج جب سفارتکار اور اقتصادی گروہ ایران میں موجودگی کے لیے قطار باندھے کھڑے ہیں تو صحیح طریقہ کار اختیار کر کے ایران کی ترقی و پیش رفت میں کافی مدد کی جا سکتی ہے۔
ایک بریک لیں گے اور چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ حسب معمول باری ہے پاکستانی اخبارات کی، تو پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی منتہا۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تمام دیکھنے والوں کو عید شجاع یا عید زہرا کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی عید شجاع کی انہیں خوشیوں کے ساتھ بھی ہفتہ وحدت کی بھی خوشیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آج کے اپنے جائزے کا آغاز کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ کراچی، شہید ایس ایس پی سپرد خاک، سینٹ میں چودھری اسلم اور طالب علم اعتزاز کو خراج عقیدت کی قرارداد منظور۔ وزیراعظم یقینی بنائے آئندہ کوئی جبری لاپتہ نہ ہو، سپریم کورٹ حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کا جواب طلب۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑواں شہروں کے لیے سیکیورٹی پلان تیار۔ ہمارا ایٹمی پروگرام ملکی دفاع میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، آرمی چیف جوہری اثاثوں کی سیکیورٹی پر اظہار اطمینان، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت بہتر بنانے والا ملک قرار۔ ناظرین، روزنامہ ایکسپریس سے شامل کریں گے یہاں شائع کردہ ادارے کو، جس کا عنوان ہے شہید چوہدری اسلم قومی ہیرو ہیں۔ ناظرین، چوہدری اسلم کی شہادت کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے، اور مزید دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی یہ بزدلانہ کارروائی، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مجرمانہ قوتوں کی ریاست کے خلاف کھلی جنگ کا مسلسل ہے۔ یہ ایک قومی چیلنج ہے جس کا جواب دینے میں اب تاخیر بھی جرم ہے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پورا ملک یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف منظم کارروائی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے مؤثر نظام اور مستحکم و مربوط پالیسی کے اجرا پر زیادہ وقت برباد نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو اعتماد میں لے کر دہشت گردوں کو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ملکی نظام کے خلاف اپنی مذموم اور غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث ہوں، کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ سج ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر داخلہ چوہدری نثار، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین، اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے چوہدری اسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوہدری اسلم بہادر افسر تھے، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تاہم ترجمان سندھ رینجرز کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے تک رینجرز سندھ چوہدری اسلم کے مشن کو جاری رکھے گی۔ ایک اطلاع کے مطابق وفاقی حکومت نے کراچی میں دہشت گردوں کی جانب سے انتہائی اہم پولیس افسر چوہدری اسلم کو دھماکے میں شہید کرنے کے بعد شہر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے کوئک ایکشن لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہاں مزید تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ داؤد ابراہیم، پاکستان میں نہیں، امید ہے بھارت کسی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے اجتناب کرے گا پاکستان۔ چوہدری اسلم کے قتل میں ملوث شخص کی نشاندہی ہو گئی، وزیر داخلہ۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 4 بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ۔ ناظرین یہاں تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان ہے جنرل راحیل کا شہدا اور زخمیوں کو خراج تحسین۔ ناظرین اداریے میں تحریر ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہدا اور زخمی ہونے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مادر وطن کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، زخمی اور معذور ہونے والے جوان ہمارے قومی ہیرو ہیں، قوم کو ان پر فخر ہے، معذور ہونے والے جوانوں سے تعاون ہر حال میں جاری رہے گا۔ جنرل راحیل شریف نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معذور ہونے والے جوانوں سے ہر قسم کا تعاون وہ جاری رکھیں گے اور اس سے یقیناً فوج کا مورال بلند ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیم افواج اور قانون نافذ کرنے والے پولیس جیسے اداروں کے اہلکار بھی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بعض اداروں کے پاس زخمی ہونے والے اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین کی زندگی آسان بنانے کے لیے فنڈز نہیں ہوتے، حکومت بھی ان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دیتی، آرمی چیف ان کے بھی گارڈین بن جائیں تو ایسے لوگ بھی معاشرے کا فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اب رخ کریں گے روزنامہ جنگ کی جانب اور شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو۔ فوج قانون کی پاسداری نہیں کرے گی تو کوئی نہیں کرے گا، سپریم کورٹ۔ طاقت اور مذہب کے نام پر کسی کو اپنا نظریہ مسلط نہیں کرنے دیں گے، زرداری۔ گھریلو صارفین کا پہلا حق ہے، لاہور ہائی کورٹ نے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی بندش درست قرار دے دی۔ اور پروگرام کے آخر میں جائزہ لیتے چلیں گے روزنامہ جنگ میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان بتاتی چلوں، زیر مبادلہ کی منتقلی اور ملکی معیشت۔ ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ملک کی ابتر معاشی صورتحال، بڑھتے ہوئے غیر ملکی قرضوں، روپے کی گرتی ہوئی قدر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے پیش نظر حکومت نے آئندہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے نقد کرنسی اپنے ساتھ لے جانے کی حد 10,000 سے کم کر کے $5,000 مقرر کر دی ہے۔ تاہم مزید یہ فیصلہ جمعرات کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر خزانہ ہی کی زیر صدارت ایک اور اہم اجلاس میں افغانستان کے ساتھ رویوں میں تجارت معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور مزید اس کے تحت اس سال 17 مارچ کے بعد افغانستان سے تجارتی لین دین ڈالروں میں ہوگا اور افغانستان کو پاکستانی مراجات کے عوض ادائیگیاں ڈالرز میں ہی کرنی پڑیں گی۔ اور مزید موجودہ حکومت وزیراعظم نواز شریف کے ویژن کے تحت ملکی معیشت کی بحالی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ اس ضمن میں یورپی منڈیوں تک پاکستانی برآمدات کی رسائی اور تجارتی شراکت داری کے لیے جی ایس پی پلس کا درجہ ملنا حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ مثبت نتائج کے لیے حکومت کو بھی مزید بہت کچھ ابھی کرنا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی رفتار بہتر ہوتی ہے، توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے دوست ملکوں کے تعاون سے کچھ منصوبوں پر کام کرنا شروع ہو چکا ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ حکومت کے مثبت اقدامات سے موجودہ معاشی مشکلات ختم نہیں تو کم سے کم ضرور ہو جائیں گی۔ قوم اس اچھے وقت کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہے اور حکومت کو مناسب مہلت بھی دینے کو تیار ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام یہاں اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ اور ناظرین اب باری ہے کارٹونوں کی، تائیں مل کر دیکھتے ہیں۔